طاعتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. جیل کی سلاخوں کے پیچھے تنہائی کی قید کاٹنا بڑا ہی مشکل کام ہے. اور اگر اس تنہائی میں اس بات کی امید ہو کہ موت کی امید بھی نہ ہو کہ صبح کو شام کو کھانے کے لیے کچھ مل جائے گا تو اس تنہائی کی مصیبت دگنی ہو جاتی ہے. یہ قید دنیا کی قید ہے اور ایک قید اللہ کی قید ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله. جب انسان مر جاتا ہے نیکی کے وہ کام وہ ثواب جس سے اس کے نامہ اعمال میں بدیاں ختم ہوتی ہیں نیکیاں بڑھتی ہیں وہ سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. نامہ اعمال بھاری ہونے کی بجائے رک جاتے ہیں اور بعض بدقسمتوں کے کم ہونے لگ جاتے ہیں. انقطع عمله. اب کوئی نیکی کوئی ثواب اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا الا صلاۃ. لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی چلی جائیں. ان تین میں سے ایک ولد صالح، اولاد صالح جو اپنے باپ کے لیے اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرتی ہے. اولاد صالح کیسے بنتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، اس کے دماغ کی تختی صاف ہوتی ہے. اب اس تختی پر اس کا باپ یہودیت کی تعلیم لکھ دے یا نصرانیت کی تعلیم لکھ دے یا اس کو مجوسیت کی تعلیم دے دے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں. ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ماں باپ یہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ فطرت پر رہے، اس کی تختی پر رب کا قرآن لکھا جائے، محمد رسول اللہ کا فرمان لکھا جائے، جس کے دل میں یہ تڑپ، جس کی یہ آرزو ہے، جس کی یہ تمنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد میرے لیے دعا کرے اور رب میرے گناہوں کو معاف کر دے، میری قبر کے عذاب کی تنگی کو دور کر دے، میری قبر کو منور کر دے، میری قبر کو وسیع کر دے، میری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچے کو مسلمان رکھے. وہ مسلمان پیدا ہوا ہے لیکن اس کی پرورش، اس کی تربیت ایک مسلمان ماں باپ ایسے کرے کہ جیسے ایک مسلمان بچے کی تربیت کی جاتی ہے، جیسے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اللہ کو وہ ماں باپ بڑے ہی پیارے لگتے ہیں جو اپنے بچے کو بچپنے میں یہ تعلیم دیتے ہیں، جب اس کی زبان بولنا سیکھتی ہے، جب وہ کچھ کلمات ادا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے. وہ والدین رب کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں جو اپنے بچے کو یہ کلمات سکھاتے ہیں، اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں. ماں کی گود بچے کی پہلی تربیت کا پہلا مدرسہ ہے، اور بدقسمتی سے بچے کی اس پہلی تربیت گاہ پر اس کے اخلاقی اقدار تباہ ہو چکے ہیں، مغربیت کی چھاپ اس پر لگ چکی ہے. وہ سوچتی ہے، ماں سوچتی ہے، باپ سوچتا ہے، اسلامی سوچ نہیں سوچتا، مغربی سوچ سوچتا. اس کی تہذیب و تمدن اسلامی نہیں مغربی، اس کا چال چلن اسلامی نہیں مغربی. وہ مائیں بھی تھیں جن کی گودوں میں محمد بن قاسم کھیلا کرتا، وہ بھی تو مائیں تھیں جن کی گود میں طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر کھیلا کرتے. وہ مائیں بھی تھیں جنہوں نے محدثین کی تربیت کی، امام بخاری کی ماں بھی تھی، جو اپنے بچے کی تربیت پہلے دن سے اس کے دل میں یہی تمنا ہے، یہی تڑپ ہے، میرا بچہ اللہ کا دین حاصل کر لے، میرا بچہ رب کا قرآن حفظ کر لے، میرے بچے کو محمد الرسول اللہ کی تعلیمات آ جائیں. پہلے دن ہی سے اس کی تربیت اس نہج پر کرتی ہے. اور ہماری ماں پہلے دن اپنے بچے کو سکھاتی ہے، یہ ڈیڈی ہے، یہ انٹی ہے. زبان سے لفظ نکلتا ہے مغربی تہذیب، اللہ اور اس کا رسول اس کا نام نہیں سکھائے گی، بچے کو بسم اللہ نہیں سکھائے گی، رب کا شکر ادا کرنے کے لیے الحمدللہ نہیں سکھائے گی. بیٹا کھانا کھاؤ، زبان سے کہو بسم اللہ، جب کھانا کھا لو رب کا شکریہ ادا کہو الحمدللہ. بیٹا جب سو سونے کی یہ دعا ہے، بیٹا جب اٹھو اٹھنے کی یہ دعا ہے، بیٹا جب ٹائلٹ میں جاؤ جانے کی یہ دعا ہے، نکلنے کی یہ دعا ہے، بیٹا کپڑے پہننے کی یہ دعا ہے. یہ ماں اپنے بچے کو کتاب و سنت کی تعلیم کی بجائے ایک انگریز کی تعلیم اس لیے دیتی ہے کہ میرا بیٹا خطیب نہ بنے، امام نہ بنے، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر اور انجینئر دیکھنا چاہتی ہوں. اذا مات الانسان انقطع عمله، اس ماں کو قبر میں اس کا بیٹا کچھ نہیں پہنچاتا. اسی ماں کا بیٹا اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے قبر میں کچھ پہنچائے گا. جو ماں باپ اپنے بیٹے کو پہلے دن یہ سبق دیتے ہیں، گھٹی میں یہ پڑھاتے ہیں، اللہ ربی ولا اشرک بہ شیئا، کائنات کا سب سے بڑا ظلم یہ شرک ہے، اور میں اللہ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں. جب بچہ بچپنے میں رب کے ساتھ یہ عہد کرتا ہے تو اس کی اگلی زندگی بھی اسی عہد کے مطابق گزرتی ہے. ہم نکاح کرتے ہیں، اپنی نوجوان اولاد کو ہم نکاح کے بندھن میں باندھتے ہیں، اور نکاح کرنے سے پہلے اس چیز کے متلاشی ہوتے ہیں ہم، بہو میرے گھر آئے گی جہیز کتنا لے کر آئے گی، کس کی بیٹی ہے، خاندان کیسا ہے، شکل و صورت کیسی ہے، حسن میں اس کے مقابلے کا کوئی نہ ہو. ایک امیر گھر کی بیٹی میرے گھر میں آئے میرے گھر کو بھی 4 سال لگ جائے. ایک اونچے گھرانے کی بیٹی لے کر آتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے کہ جب تیری نگاہ ایک امیر گھرانے کی بیٹی پر پڑتی, جب نگاہ انتخاب ایک اونچے گھرانے کا تو کرتا, جب مال کی حرص میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو تو چھوڑ دیتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مال کے لیے نکاح نہ کرنا, خوبصورتی کے لیے نکاح نہ کرنا, اونچے گھرانے کے لیے نکاح نہ کرنا, اگر نکاح کرنا تو اچھی سیرت کے لیے کرنا, ایک مسلمان عورت کے لیے کرنا. تیری نگاہ انتخاب ایک مسلمان بیٹی پر پڑے, باپ اپنے بیٹے کے لیے منتخب کرے اس بہو کو جس کا چلنا پھرنا اسلامی ہے, جو گھر میں آئے فاطمہ کی طرح پردہ کر کے آئے, آشا کی طرح اپنے چہرے کو ڈھانپ کر آئے, اپنے دیور سے پردہ کرے, اپنے جیٹھ سے پردہ کرے, اپنے قدم سے پردہ کرے, گھر میں رہے, اگر مجبوری سے نکلنا پڑے تو ایک مسلمان عورت کی طرح گھر سے باہر. ایسے نہ نکلے کہ جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں فاہیہ زانیتن زانیتن زانیتن, یہ عورت بدکار ہے بدکار ہے بدکار ہے, جس کی زیور کی جھنکار سے لوگوں کے کان اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, جس کی استعمال کی ہوئی خوشبو سے لوگوں کی ناکیں اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں, جس کے بہترین لباس سے اس کی کپڑے کی شائننگ سے اس کی چمک چمک سے لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھتی ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ عورت شریف عورت نہیں ہے بدکار عورت. ہم نے بچے کی پہلی درسگاہ کو برباد کر دیا, اور پھر بچہ جب شروع سے ہی ماں کے چال چلن دیکھتا ہے, ماں کی مغربیت دیکھتا ہے, ماں کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے کہ یہ ویسے نہیں بیٹھتی جیسے محمد الرسول اللہ کی بیٹی بیٹھا کرتی, یہ ویسے نہیں بیٹھتی جیسے محمد الرسول اللہ کی بیوی بیٹھا کرتی, تو بیٹا بھی اپنے ماں باپ کے نقش قدم پر چلتا ہوا اس سلسلے کو منقطع کر دیتا ہے کہ اب یہ تیری قبر تاریخ ہو چکی ہے, اس تاریخ قبر میں تیرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں. اپنی قبر کو منور کرنا چاہتے ہو, اپنی قبر کو وسیع کرنا چاہتے ہو, اپنی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنانا چاہتے ہو, اپنے مرنے کے بعد نامہ اعمال میں کچھ لکھوانا چاہتے ہو, اپنی اولاد کی تربیت کرو جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرو. بچے کی تربیت کیوں کی جائے, کس لیے کی جائے, مقصد کیا ہو؟ آؤ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہما کی والدہ سے پوچھتے. حضرت زید بھی مسلمان ہوئے 9 ہجری کو اور ان کے بیٹے حبیب بھی مسلمان ہوئے اللہ کے نبی کی بیعت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جھوٹے نبی پیدا ہو گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد نبوت کے دعوے دار ہوں گے ایک نہیں 30 ہوں گے سلاسون, لیکن نبی نہیں ہوں گے. ہر کوئی یہ کہے گا میں نبی ہوں لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا, دجالون کذابون بڑے دجل والے ہوں گے, بڑے ہی جھوٹے ہوں گے. مسلمہ کذاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجتا, آپ مجھ کو اپنی نبوت میں شریک کر لیں, آپ بھی نبی لیکن آپ کے بعد میں نبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبوت اللہ عطا کرتا ہے, کوئی کوشش کرے کہ میں اپنی کوشش سے نبی بن جاؤں یہ ممکن نہیں, اللہ جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، نبی بنا دیتا ہے. وہ چاہے تو عبداللہ کے نقطۂ جگر کو نبی بنا دے کہ جس کا باپ نہ ہو، وہ چاہے تو آمنہ کے بیٹے کو نبی بنا دے اور اس گھرانے میں پیدا کرے کہ جہاں مفلسی نے اپنے ڈیرے بس جمائے. مشرکین مکہ نے یہی تو کہا تھا، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے تجھ کو نبی بنایا ہے، اللہ کو یہ طائف والے نظر نہیں آتے تھے، یہ امیر گھرانے والے نبی نظر نہیں آتے تھے، ان کو نبی بنا دیتا. ایک یتیم ایک غریب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمہ کو کہ یہ نبوت اللہ کی عطا کردہ چیز ہے، اپنی محنت سے کوئی شخص نبی نہیں بن سکتا، اور نبوت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بند کر دیا. انا خاتم النبی لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، آخری کتاب ہے. قیامت کی دیواروں تک اگر کسی کا سلسلہ نبوت چل سکتا ہے تو مجھ محمد رسول اللہ کا کرتے. اور اگر تو یہ کہے یہ چھڑی جو میرے ہاتھ میں ہے میں یہ تجھ کو دے دوں، اس میں سے تجھ کو حصہ دار بنا لوں، میں تجھ کو حصہ دار کے خطاب کو نہیں بنا. اپنے علاقے میں گیا اور اعلان کر دیا میں بھی نبی ہوں جیسے محمد رسول اللہ نبی ہوں. لوگوں کو پتا تھا یہ کذاب ہے، لیکن قبائل کی اصلیت ایمان پر غالب آ گئی، کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ نبی جھوٹا نبی ہے، لیکن قریش کے سچے نبی کے بجائے ہم اپنے جھوٹے نبی پر ایمان لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب کری، حبیب جاؤ مسلمہ کذاب کے پاس، میرا پیغام لے کر جاؤ، میری نصیحت لے کر جاؤ، اس کو جا کر سمجھاؤ. شیروں کے کچھار میں کون جاتا ہے خالی ہاتھ؟ اللہ کے نبی کس کی طرف بھیجنا چاہتے تھے؟ اس ظالم کی طرف جس نے بغاوت کر کے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، جس کے ارد گرد جلادوں کا پہرا ہوتا تھا، جس کی ننگی تلواروں کے سائے تلے کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ کا پیغام پہنچانا تھا. حبیب بن زید تم اس قبیلے کے ہو، جاؤ میرا پیغام لے کر جاؤ مسلمہ کذاب کی طرف. گئے مسلمہ کذاب کو ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اس کو بتلائیں، کہا اس کو زنجیروں میں جکڑ دو اور اس کو قید میں ڈال دو، صبح میں دربار لگاؤں گا، پھر اس کو میرے دربار میں حاضر کر. قید کر لیا گیا، صبح کو دربار لگایا گیا، ہجوم اکٹھا ہو گیا، کوئی جگہ نہ تھی. یہ دھیرے دھیرے اپنے قدم اٹھاتے ہوئے، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے مسلمہ کذاب کے پاس پہنچتے. وہ پوچھتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی. چہرہ سرخ ہو گیا، گلے کی رگیں پھول گئیں، جذبات میں آ گیا، غصے میں آ گیا، کہنے لگا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ حبیب بن زید نے اپنا چہرہ مسلمہ کذاب کی طرف کر کے کہا تیری یہ بات میرے کان سننے سے قاصر ہے، تیری بات مجھ کو سنائی نہیں دیتی. وہ دوبارہ پوچھتا ہے کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہیں. جلادوں کا پہرا، ننگی تلواریں، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ حبیب بن زید کہتے ہیں میرے کان تیری بات سننے سے قاصر ہیں، مجھ کو نہیں پتا تو کیا کہہ رہا. مسلمہ کذاب کہنے لگا پہلی بات تجھ کو سنائی دیتی ہے اور دوسری بات سنائی نہیں دیتی؟ کہنے لگا ہاں. اشارہ ہوا، ظالم نے تلوار ماری، بازو کٹ کر جسم سے علیحدہ ہو گیا، کٹا ہوا ٹکڑا زمین پر تڑپ رہا. کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ اللہ کے سچے نبی ہو؟ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. کہنے لگا میں اللہ کا سچا نبی ہوں، تو گواہی دیتا ہے؟ کہنے لگا مجھ کو تیری بات سنائی نہیں دیتی. اشارہ ہوا، ظالموں نے دوسرا بازو قلم کر دیا، زمین پر جسم سے کٹ کر زمین پر تڑپنے لگے. گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا سچا نبی محمد الرسول اللہ ہے. کہتا ہے کٹے ہوئے آدھا کو دیکھ کر، جسم سے نکلتے ہوئے خون کے فواروں کو دیکھ کر، کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ سچے نبی ہیں. کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں بھی اللہ کا سچا نبی ہوں؟ کہنے لگا تیری بات میرے کان سننے کے قابل نہیں رہے. اشارہ ہوا، ایک ٹانگ کٹ گئی. اشارہ ہوا، دوسری ٹانگ کٹ گئی. آدھا جسم اس کے ٹکڑے ہو چکے ہیں اور وہ ٹکڑے زمین پر تڑپ رہے ہیں، آدھا جسم باقی ہے، زبان چل رہی ہے اور گواہی دے رہی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی سچے نبی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو تین تیس میں سے ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ نے پیش گوئی. روح پرواز کر گئی، ماں کو خبر لگی، ماں تیرے بیٹے کا دایاں بازو کٹا، اس لیے اس گواہی میں کہ اللہ کے نبی سچے نبی. ماں تیرے بیٹے کا بایاں بازو کٹا، تیرے بیٹے کی دائیں ٹانگ کٹی، تیرے بیٹے کی بائیں ٹانگ کٹی، یہ اعضاء زمین پر تڑپتے رہے، خون کے فوارے اس کے جسم سے نکلتے رہے، اس کی روح پرواز کر گئی. ماں جو اپنے بچے کے لیے تڑپتی ہے، جانتے ہو ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے کہا کہ اسی کام کے لیے تو میں نے اس کو پیدا کیا. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میں نے اپنے بیٹے کی پرورش کی ہی اسی لیے تھی کہ رب کے قرآن کے لیے گردن کٹائے، محمد کے فرمان کے لیے گردن کٹائے، رب کی توحید کے لیے مرے، محمد رسول اللہ کی رسالت کے لیے مرے. میرا بیٹا شہید ہوا ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مرا ہے تو رب کے دین کے لیے، اور میرا بھی یہی نظریہ ہے. ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بیٹے کی شہادت پر قسم کھاتی کہ میں بھی مسلمہ کذاب کے خون میں اپنے ہاتھ کو رنگوں گی، اور اس کی بیٹیاں اپنے باپ کے مرنے پر بیعت کیا کروں گی. اللہ کے نبی فوت ہو گئے، صدیق اکبر کا دور آیا، مسلمہ کذاب کی طرف صدیق اکبر نے مدینہ خطرات میں گھرا ہوا، اور صدیق اکبر مسلمہ کذاب کی طرف لشکر کشی کر رہے تھے. حبیب بن زید کی ماں اس لشکر میں شامل ہوتی، مسلمہ کذاب کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا، ایک بتھری ہوئی شیرنی کی طرح میدان جنگ میں کھڑی ہوتی، اور کہتی ہے اللہ کا وہ دشمن کہاں ہے؟ مجھ کو بتلاؤ اللہ کا وہ دشمن کہاں ہے جس کے بارے میں میں نے قسم کھائی. مسلمان حبیب کی ماں کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ اپنے آنکھوں سے نظارہ کرتی ہے کہ مسلمہ کذاب کا جسم زمین پر تڑپ رہا ہے، اور مسلمانوں کی تلواریں اس کے جسم میں پیوست، اور وہ اس موقع پر کہتی ہے اللہ کا شکر آج مجھ کو صبر آیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو وہ دن دکھایا، میرے عہد کو پورا کیا کہ میں نے بھی مسلمہ کذاب کے جسم سے اسی طریقے سے خون بہتا ہوا دیکھا جس طریقے سے اس نے میرے بیٹے کے جسم سے خون بہتا ہوا دیکھا. ماں اپنے بیٹے کو کیوں جوان کرے؟ کیوں اس کی تربیت کرے؟ کیوں اس کو پالے اور پوسے؟ اس کے دل میں یہ نظریہ ہونا چاہیے، میں اپنے بیٹے کو دنیا کے لیے نہیں، میں اپنے بیٹے کو دین کے لیے پرورش کروں. اس کا اٹھنا بیٹھنا دل، اس کا اٹھنا بیٹھنا باعث ثواب ہوگا، اس کا بچے کو کھلانا باعث ثواب ہوگا، اس کا بچے کو نہلانا سلانا چلانا پھرانا سب باعث ثواب ہوگا جب اس کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس کی تربیت اللہ کے دین کے لیے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس کی ماں کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، نام انس رکھا. دل میں تمنا کیا تھی؟ کہ میرے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں، مال نہیں ہے، زر زر زمین جس پر انسان فخر کرتا ہے، غرور کرتا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس کی پرورش کیوں کروں، میں اس کو بڑا کیوں کروں، کس لیے کروں؟ جب یہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، کچھ کام کرنے کے قابل ہو گیا، اس کی انگلی پکڑی اور محمد رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. اللہ کے نبی دروازہ کھولتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو محمد رسول اللہ کے سپرد کر کے کہتی ہیں، اللہ کے نبی میری طرف سے قبول فرمائیے، میں اس کا کیا کروں گا؟ انس کی ماں کہتی ہے، اللہ کے نبی میں اس کو وقف کرتی ہوں آپ کی خدمت کے لیے، جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کی خدمت کے لیے رکھتے. بچے کی پرورش، اس کی تربیت، اس کو بڑا کیوں کرتی ہے؟ اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرے گا، اللہ کے نبی خوش ہو جائیں گے، اس کی خوشی سے رب خوش ہو جائے گا، اور جب رب خوش ہو جائے گا جنت کے دروازوں کو میرے لیے کھول دے، مجھ کو جنت میں جگہ مل جائے. آپ بھی اپنے بچے کی تربیت اس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو زندہ نہ رہے، وہ تو فوت ہو گئے، لیکن اللہ کا دین تو زندہ ہے، کتاب و سنت تو موجود ہے. آج کتاب و سنت کے ساتھ لوگ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ ہر شہر میں غیر اللہ کی پوجا کی جا رہی ہے، ہر شہر میں ایک قبر کو پوجا جا رہا، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، وہی مختار کل، وہی بری کرنے والا، وہی داتا، وہی اولاد دینے والا. اور ہم اپنی اولاد کو انگلش میڈیم سکول میں داخل کرواتے ہیں، بیٹا پڑھو، پڑھ کر ڈاکٹر بن جانا، پڑھ کر انجینئر بن جانا، پڑھ کر سیکٹری تک بن جانا، کوئی منسٹر بن جائے، کوئی ایم ایل اے ایم پی اے بن جائے. بیٹا میں سر بلند کر کے کہوں گا، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، کلاسمن افسر ہے، میرا بیٹا منسٹر ہے، میرا سر فخر سے بلند ہو جائے. کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ میرا بیٹا بھی اسی منبر پر چڑھے جس منبر پر محمد رسول اللہ چڑھے. ہم نے اس چیز کو گھٹیا جانا، ہم نے اس چیز کو عارضی جانا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس کی حیثیت پوچھو صدیق اکبر نبی کے سسر رضی اللہ تعالی عنہ. کسی نے پوچھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا مجھ کو سب سے زیادہ پیار ابو بکر کی بیٹی عائشہ سے. اللہ کے نبی اس کے بعد آپ کو سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے عائشہ کے باپ ابو بکر سے سب سے زیادہ پیار. آپ کے آخری ایام آئے، آپ مسجد میں جانے کے قابل نہ رہے. ایک موقع پر اپنے صحابہ سے کہا، پانی ڈالا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کو غشی آئی، پانی ڈالا گیا، ایک موقع پر آپ مسجد میں جانے کے قابل نہ رہے، اور ایک موقع پر صحابہ کے کندھے کا سہارا لے کر صحابی بیان کرتا ہے کہ آپ نے اپنا دایاں بازو ایک صحابی کے کندھے پر اور بایاں بازو دوسرے صحابی کے کندھے پر مسجد کی راہ پر چل رہے ہیں، مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ کے پاؤں زمین پر گھسٹتے ہوئے جا رہے ہیں. چلنے کے قابل نہ رہے تھے اللہ کے نبی، لیکن مسجد کے ساتھ اتنا پیار تھا کہ پاؤں گھسٹ رہے ہیں لیکن مسجد میں جانا چاہتے ہیں. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المومن فی المسجد کالسمک کے فی النار، مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے، پانی سے باہر نکل آئے تڑپنے لگ جاتی ہے. اور مومن کا دل مسجد کے ساتھ ایسے ہی معلق ہوتا ہے، جو ہی آزان ہوئی اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے قدم کاروبار کو بند کر کے مسجد کے طرف اٹھنے لگ جاتے ہیں. مجھے کس نے بلایا؟ اللہ تعالیٰ نے. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح. ہمارا بھی یہی طریقہ کار ہے نا، ٹی وی کی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر ہم ڈرامے کی تکمیل کا، فلم کی تکمیل کا، ان خرافات کا، اس کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں، یا اللہ کے بلاوے پر حی علی الصلاح، حی علی الفلاح یہ کلمات سن کر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں. جب یہاں اتنا فرق ہے تو وہاں بھی اتنا ہی فرق ہو، اور اس کا فرق ختم ہوگا جو محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتا ہوا سب کچھ چھوڑ کر رب کے بلاوے پر مسجد کی طرف جاتا. آپ نے اپنے بیماری کے ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہا، مرو ابا بکر صلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، لوگوں کا امام بنے، لوگ اس کے مقتدی بنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ابو بکر صدیق رقیق القلب ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، آپ کو مصلے پر نہ پا کر نماز نہیں پڑھا سکیں گے، بہتر ہے کہ ان کی جگہ کسی اور کو منتخب کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، نہیں، مرو ابا بکر صلی اللہ، جاؤ ابو بکر کو ہی کرو. حضرت عائشہ نے انکار کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یا اللہ والمؤمنون، اللہ بھی نہیں مانتا، مومن بھی نہیں مانتے، اگر مانتے ہیں تو صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں. سب سے پیارے، سب سے چہیتے کو کون سا منصب دیا، کون سا عہدہ دیا اپنی زندگی میں؟ ابو بکر صدیق سب سے پیارے ہیں اور ان کو سب سے پیارا عہدہ دیا، ان کو مصلے کا امام بنایا، اپنے منبر کا خطیب ان کو بنایا. اور جب صدیق اکبر نے انصار اور مہاجرین کی موجودگی میں لوگوں سے یہ کہا، لوگوں یہ عمر بیٹھا ہے، میں ابو بکر بھی اس کی بیعت کرتا ہوں، تم بھی اس کی بیعت کرو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پلٹ کر ابو بکر کو کیا کہا تھا، ابو بکر اللہ کے نبی نے تجھ کو ہمارے دین کا امام بنایا، ہم تجھ کو اپنی دنیا کا بھی امام بنا. دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے، خطابت اونچی چیز ہے، امامت اونچی چیز ہے، حکمرانی اس سے نیچی چیز ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں خطابت اور امامت یہ گری ہوئی چیز ہے، اسی لیے ذہین بیٹا کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اور کم ذہن مسجد کا رخ کرتا ہے. اس کو حافظ بناؤ، اس کو کتاب و سنت کی تعلیم دے دو. کیوں؟ یہ کما نہیں سکتا، کاروبار نہیں کر سکتا، ملازمت نہیں کر سکتا، پڑھ نہیں سکتا، ماسٹر نے، ٹیچر نے سکول سے اس کو اٹھا دیا، اس نے بھی تو روزی کمانی ہے، اور پھر یہ منبر پر چڑھ کر روزی کماتا ہے، لوگوں کو پھر باتیں کون سی بتلاتا ہے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں. اور ہماری باتیں لوگوں کو کڑوی اس لیے لگتی ہیں کہ ہم نے لوگوں سے کچھ نہیں لینا ہوتا. بات وہ کہتے ہیں جو رب کے قرآن میں ہوتی ہے، بات وہ کہتے ہیں جو محمد کے فرمان میں ہوتی ہے. ہمیں کسی سے کوئی ڈر نہیں، کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے، کوئی خوش ہوتا ہے ہو جائے، بات وہ کہیں گے جو اللہ اپنے قرآن میں کہتا ہے، جو محمد الرسول اللہ اپنے فرمان میں کہتا ہے، اس کے علاوہ تیسری بات ہمیں کسی نے نہیں. ایک ماں کو پیغام ملتا ہے، ماں تیرے بیٹے کی گردن کٹ گئی، ماں کہتی ہے الحمدللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نے بھی تو اللہ کے پاس جانا. اللہ کا شکر ہے کہ اس کی گردن رب کے دین کے لیے کٹی, دنیا کے لیے نہ کٹی. ماں تیرے دوسرے بیٹے کی گردن کٹ گئی, ماں تیرا تیسرا بیٹا شہید ہو گیا, ماں تیرا چوتھا بیٹا شہید ہو گیا. ماں کیا کہتی ہے, میں نے ان چار بیٹوں کو جوان اللہ کے دین کے لیے کیا تھا, آج اگر انہوں نے اللہ کے دین کے راستے میں اپنی گردنیں کٹوائی تو مجھ کو کوئی دکھ نہیں. اور روانہ کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو تلقین کیا کرتی ہے, بیٹا میں یہ نہ سنوں کہ تو نے کمر پر تیر کھایا, میں یہ نہ دیکھوں کہ زخم تیری کمر پر آیا, میں یہ نہ سنوں کہ تو میدان جنگ سے بھاگا ہے. تیر کھانا, تلوار کا زخم آئے تو سینے پر آئے, تیر لگے تو چہرے کی طرف لگے. اور جاؤ, میں نے آج کے دن کے لیے تم کو جوان کیا, جاؤ محمد کے دین پر قربان. آپ بھی اپنی اولاد کی تربیت اسی طرح کرنا چاہتے ہیں؟ میرے بھائیو, یہ دنیا کی زندگی ہے, اس زندگی میں کیا کر لیں گے؟ آپ کے بڑوں نے کیا کر لیا, محل بنا لیے, کوٹھیاں بن گئی, کاروبار چمک پڑے, گاڑیاں نیچے آ گئیں, مال و دولت جمع ہو گیا, لیکن آپ کے بڑے جب قبر میں گئے خالی ہاتھ گئے, کہ مال و سر ساتھ قبر میں دفن کر دیا تھا. اس دن کے بارے میں سوچو جس دن کے بارے میں رب کہتا ہے, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا, باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا, بیٹا باپ کا ساتھ نہیں دے گا. حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیوی کو کہا تھا, عائشہ اس دن میں بھی تجھ کو یاد رہی ہوں. یوت المجرم لو یستدی من عذاب یومئذ کے بلی وصاحبتہ باقی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے, یوت المجرم, مجرم تمنا کرے گا, آرزو کرے گا, چاہے گا, کیا میرے بدلے میں میرے بیٹے کو پکڑ لیا جائے, میرے بدلے میں میرے باپ کو پکڑ لیا جائے, میری بیوی کو پکڑ لیا جائے. ومن فی الارض جمیعا, اللہ کائنات میں ہر آدمی کو پکڑ لے. ثم ینجی, مجھ اکیلے کو بتا. کلا, اللہ کہتا ہے کلا, ہرگز نہیں. انہا لوا نزاعت للشبا تدعو من ادبر وتولى, ہرگز نہیں. یہ جہنم کی آگ ہے جو بلا رہی ہے تجھ کو, یہ تیری کھوپڑی کی کھال کو چلا کر رہی. تدعو من ادبر وتولى, یہ اس کو بلاتی ہے جو دنیا میں اس کی طرف سے پیٹھ پھیر کر چل پڑا, جس نے قرآن کو پیٹھ دکھائی, جس نے محمد الرسول اللہ کو پیٹھ دکھائی, نبی کے دین کو سہارا نہ دیا, اللہ کی توحید لٹ گئی, محمد الرسول اللہ کا سنت کا چمن اجڑ گیا, شرک پھیل گیا, بدعت کا باغ لہلہا گیا, کتاب و سنت کے خلاف آواز اٹھی, اور یہ سب سے نف نہ ہوا. اس نے اپنی تربیت ایسی نہ کی, اپنی اولاد کی تربیت ایسی نہ کی, یہ دنیا میں مگن رہا. اللہ کہے گا خذوہ فغلوہ, اس ظالم کو پکڑو, فغلوہ, اس کے گلے میں توک ڈال دو. ثم الجحیم صلوہ, اس کو جہنم کے راستے پر لے چلو. ثم فی سلسلہ ذرعہا سبعون ذراعاً فاسلک, اس کو 70 گز زنجیر میں جکڑ دو, پھر اس کو جہنم میں اونٹ دینے. انہ لا یؤمن باللہ العظیم, اس کا پہلا جرم یہ تھا کہ اس کا اپنے رب پر ایمان نہیں تھا. ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے؟ ہر آدمی یہ کہتا ہے, میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ, ہر آدمی یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. کیا ہمارا اپنے رب پر ایمان ہے؟ رب بلاتا ہے آؤ, رشتے دار کہتے ہیں نہ جاؤ, کس کی مانتے ہیں؟ اللہ کا نبی بلاتا ہے آؤ, برادری کہتی ہے نہ جاؤ, کس کی مانتے ہیں؟ کتاب و سنت بلاتی ہے, بیوی روکتی ہے, اولاد روکتی ہے, کتاب و سنت منع کرتی ہے اور بیوی اور اولاد حکم دیتی ہے, کس کی مانتے ہو؟ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, تیرا نماز میں آ کر اللہ اکبر کہنا جھوٹا ہے, کذاب ہے, سجاد ہے, منافق ہے, دل میں کھوٹ ہے. ورنہ زبان سے یہ کہنا اللہ اکبر, اللہ تو سب سے بڑا ہے, تیرا حکم سب سے بڑا ہے, تیرے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم نہیں مانا جائے گا. نماز میں اس بات کا اقرار کرتا ہے اور گھر میں جا کر بیوی کو بڑا مان کر رب کے قرآن کو پیٹ دکھا دیتا ہے, نبی کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے. اس سے بڑا ظالم کائنات میں کوئی نہیں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم, مسلمان ہو تو کیسا؟ ماں نے کہا, سعد بن ابی وقاص کی ماں نے کہا, بیٹا دھوپ میں بیٹھ کر مروں گی, بھوک ہڑتال کروں گی, نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی, تجھ کو بدنام کروں گی. ماں تو چاہتی کیا ہے؟ میں چاہتی ہوں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر آ جاؤں. نوجوان اگر داڑھی رکھ لیتا ہے ماں کے سینے میں آگ لگ جاتی ہے, ابھی سے مولوی بن گیا, ابھی تو بڑی عمر تیری باقی ہے, بوڑھا ہو کر پھر داڑھی رکھ لینا. ماں شاید مہر لگوا کر آئی ہے کہ اس کی عمر 60 سال 70 سال سے زیادہ ہو. بیٹا کتاب و سنت پر چلنے لگ گیا ہے, باپ کا دکھ پہنچتا ہے, مولوی بن گیا ہے, کاروبار تیرا باپ چلائے گا, ملازمت کون کرے گا؟ وہ سمجھتا ہے جو دیندار ہوتا ہے وہ بس مسجد کا ہو کر رہ جاتا ہے, اس کو دنیا کا کچھ نہیں آتا. نہ چاہتی کیا ہے؟ حضرت صاحب کو کہنے لگی, چاہتی یہ ہوں اس کو چھوڑ کر آ جا جس کا تو نے کلمہ پڑھا. ماں ایسا نہ کہے, مجھے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے. ماں تو بھی مجھ کو پیاری لگتی ہے لیکن وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے, اس کو نہیں چھوڑ سکتی. ماں کہتی ہے اس کا انتخاب کر لے یا میرا انتخاب کر لے, تو ہم بھی انتخاب کرتے ہیں. رب کہتا ہے مجھ کو مان لو یا برادری کا حکم مان لو, میری بات کو تسلیم کرو یا برادری کی بات کو تسلیم کرو. ماں کہتی ہے مجھ کو مان لے, میرا انتخاب کر لے یا اپنے نبی کا انتخاب کر لے. بیٹا ماں کو سمجھاتا رہا, ماں نہ مانی. ماں کو کیا کہا؟ ماں تو تو ایک ماں ہے نا, اگر تیری جیسی میری 100 مائیں بھی ہوتی میں محمد کے دین پر قربان کر دیتا. مجھ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میری ماں مرتی ہے مر جائے, کیوں؟ میرے رب کا حکم بڑا ہے, میرے نبی کی سنت بڑی ہے. ساری برادری ڈھال میں جائے, ساری برادری جل جائے, مر جائے, کٹ جائے, لیکن رب کا حکم نہ کٹے, نبی کی سنت نہ جھکے, اس کو بلند کر اپنے سر سے اونچے اور کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا اور محمد کی سنت میں کسی کو برداشت نہیں کروں گا. تم مجھ کو بدعت کا حکم دیتے ہو, تم مجھ کو خرافات پر چلانا چاہتے ہو. ایمان ہو تو ایسا, انہ لا یؤمن باللہ العظیم, ایمان ایسا تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعید فی الجنہ, سعد فی الجنہ. آپ نے لوگوں سے کہا تھا لوگو تمہارے ماموں بھی ہیں, میرے جیسا ماموں لا کر دکھاؤ. کیوں؟ ایمان اندر سے بولتا تھا, ایمان نے چہرہ منور کیا ہوا تھا, اعمال بتلاتے تھے کہ یہ شخص جنت کا راہی ہے, جہنم سے بہت دی. اسی لیے اللہ نے دنیا میں خوشخبری دی کہ دنیا میں سن لو کہ تم جنتی ہو. جنت میں جانے کو ہر آدمی چاہتا ہے, جنت میں جانا ہر آدمی چاہتا ہے, لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ خالص مسلمان بن جاؤ, اللہ اور اس کے رسول کو سامنے رکھو, ان کے احکام کو سامنے رکھو, باقی سب کے حکموں کو پیچھے ڈال دو, اللہ راضی ہو جائے گا اور ہمارے لیے ہماری دنیا بہتر کر دے گا اور آخرت بھی. وآخر دعوانا
الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له, واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شریک له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ ایک سوال ہے کہ کیا خالو سے پردہ ہے؟ ہے تو کیوں ہے, وجہ اس کی؟
وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر اس آدمی سے پردہ ہے جس سے نکاح ممکن ہے. اگر نکاح ممکن ہے تو اس سے پردہ کرنا یہ ضروری ہے, اور اگر نکاح ممکن نہیں تو پھر پردہ نہیں. جیسے بھائی سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, چچا سے کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا, ماموں سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا, ایسے افراد جن سے نکاح ممکن ہو اس سے پردہ کرنا ضروری ہے. کیا شوہر کے بھائی کے لڑکوں سے بھی پردہ ہے؟ ہاں, وہ کزنز ہیں, ان سے نکاح ممکن ہے, اس لیے ان سے پردہ ہے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو موت قرار دیا. کیا اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر جھاڑو دینا جائز ہے یا نہیں, مطلع فرمائیں کسی حدیث کے حوالے سے. جب آپ مردے کو قبر میں دفن کر دیتے ہیں, اب جو کچھ اس کے اعمال ہیں اس کے مطابق اس کی قبر ہوگی. اگر نیک ہے تو جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے گا, اور اگر بد ہے تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب نیک مردہ مرتا ہے جنت کی طرف سے ایک کھڑکی اس کے لیے اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے, اور جب بد مرتا ہے جہنم کی طرف سے کھڑکی اس کی قبر میں کھول دی جاتی ہے, وہاں سے گرم ہوائیں آتی ہیں اور وہ جہنم کا ایک گڑھا بن جاتا ہے. اب قبر کے اوپر آپ جھاڑو دیتے پھریں, چپس لگا دیں, اس کو پختہ کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, اگربتیاں لگا دیں, پھولوں کی چادر چڑھا دیں, سب فضول بیکار, کوئی فائدہ نہیں. اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اندر کریں, جیسے علی حجویری کی قبر پر باہر ایئر کنڈیشن لگائے ہوئے ہیں, پنکھے لگائے ہوئے ہیں, بھئی ایک پائپ اندر ڈال دو تاکہ اندر سے بھی کچھ اس کو ٹھنڈ پہنچے. تو یہ سارا فضول ہے, جھاڑو دینا اور پھول چڑھانا اور چادریں چڑھانا, کوئی فائدہ نہیں. ایک آدمی نے اپنی والدہ کے لیے, وہ بیمار ہیں, ان کی صحت کی دعا کی ہے. ایک آدمی نے کاروبار کے لیے دعا کی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرض المسلمين. اللهم انت الشافي, لا شفاء الا شفاءك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم. اللهم نزل قبورهم. اللهم وسع مدخلهم. اللهم انت اهل الوفاء والحقهم من فتنه القبر وعذاب النار. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.